الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني يشر. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بتاري يا دهاني، کیونکہ ویسے اب ہمارے موضوع میں تفصیلات میں جانے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ آخری دو یا تین راتیں ہیں، اس لیے تفصیل نہیں، لیکن بطور یاد دہانی آج کی رات شب جمعہ ہے، اور ہر شب جمعہ تین پیغام ہمارے لیے اسلام کی جانب سے ہیں: غیر اسلام اور اسلام. لیکن اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے شب جمعہ ایک طرح سے ویک اینڈ ہے، تو غیر اسلام کا تصور یہ ہے کہ جب ویک اینڈ آئے تو خوب ہلا گلا کرو، سارے قاعدے اور قانون توڑ دو، ایک ہفتہ جتنی تم نے زحمت و مشقت کی ہے شراب کے جام میں سب کو ڈبو دو، اپنی ذمہ داریوں سے بھی غافل ہو جاؤ اور دنیا سے بھی، اس لیے کہ چھٹی کی رات ہے، جب چھٹی ہوتی ہے تو ہر چیز سے چھٹی ہو جاتی ہے. اور اسلام کی نگاہ میں ہر شب جمعہ، یا یہاں کی زبان میں ویک اینڈ، اپنی ذمہ داریوں کو اور زیادہ یاد کرنے کی رات ہے، اور کس قسم کے موقعوں پر انسان کو اور زیادہ اللہ اور آخرت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تو ہر شب جمعہ یہ تین باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، جن کی نہ تشریح کر رہا ہوں نہ تفصیل میں جا رہا ہوں، صرف اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ ایام عزہ کے پہلے عشرے میں صاحبان ایمان اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اس میں یہ باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. کہ نمبر ایک، سارا سال جتنے بھی شب جمعہ آئیں، مثلا اگر ہم انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے چلیں تو 52 کی 52 شب جمعہ اپنی موت اور اپنی قبر کو یاد کرنے کی رات. خاص طور پر اس شب جمعہ کا پیغام، اور اسی سے شب جمعہ کا دوسرا پیغام بنتا کہ شب جمعہ اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی رات ہے، اور یہ سوچنے کی رات ہے کہ اس وقت وہ اپنی قبر میں ہم سے کیا مدد چاہتے ہیں. کہ ہر مرنے والا یا ہر انسان موت کے بعد جا کے بے بس ہو جاتا، اس کے زندہ رشتہ دار اگر اس کو یاد رکھے اور اس کی مدد کرے تو اس کے لیے آسانی. مغربی دنیا میں جہاں تصور ہی یہ کہ آنکھوں کے سامنے بھی اگر کوئی رشتہ دار ہو تو اسے یاد نہ رکھنا، یہ نرسنگ ہوم آخر کس لیے بنائی جاتی. لیکن اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ آنکھوں کے سامنے والے رشتہ دار کی اہمیت تو اپنی جگہ، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ نہ ہونے پائے, جو یہاں سے چلا گیا, نہ صرف یہ کہ اس کو یاد رکھنا ہے بلکہ یہ سوچنا ہے کہ ہمارا اور اس کا رشتہ اب کیسے چلے گا. جب تک وہ زندہ تھا دعا سلام ہو جاتی تھی, تقریبات میں محفلوں میں ملاقات ہو جاتی تھی, ٹیلی فون پر اس سے رابطہ ہو جاتا تھا, خوشی غمی میں شرکت ہو جاتی تھی, رشتہ ابھی بھی باقی. لیکن اب تو یہاں سے جا چکا ہے, ایسی جگہ جا چکا ہے کہ وہ یہاں نہیں آ سکتا, ہم وہاں جانے کو تیار نہیں ہیں فی الحال. تو اب ایک سوال اسلام ہم کو دیتا ہے اور اس کی تفصیل میں خود ہی بتاتا. لیکن میں نے کہا نا کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے, صرف آپ کو یاد دلانا یہ آج کی رات. اور تیسرا پیغام یہ, جس پیغام کا براہ راست کربلا سے تعلق ہوتا, اگرچہ پہلے دو پیغام بھی کربلا ہی سے ریلیٹڈ ہیں, اور غالباً اس سال یہ جو آج کیلنڈر کے اعتبار سے آج کی رات آئی وہ اس بات کو سب سے زیادہ واضح کر رہی ہے, اگرچہ ابھی منزل مصائب نہیں آئی, لیکن ابھی آپ نے انگلش لیکچر میں بھی سنا, اور اس میں نہ بھی سنا ہوتا تو ساری زندگی آپ کو معلوم کہ کربلا کے جتنے شہید تھے, آج کی رات جس شہید کا بیان ہونے والا, اس صرف اسی سے آقا نے پوچھا تھا کیف عندک الموت, موت کیسی, شب عاشور موت کو یاد کیا جا رہا, اور اس مجاہد کا جواب احلا من الاصل, چچا شہد سے زیادہ خوشگوار اور میٹھی. لیکن خالی یہی نہیں, اس کے بعد والا میسج اپنے مرنے والوں کو یاد کرنا ہے شب جمعہ, یہی شہزادہ قاسم ہے, درود بھیجے محمد والے کہ مولا بدن سنتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں بیٹا قاسم تجھ میں سے مجھے اپنے بھائی حسن مشتبہ کی خوشبو آتی ہے. دیکھیں جو شب جمعہ کے تین پیغام پورے سال, چاہے 50 شب جمعہ ہو چاہے 52 شب جمعہ ہو, وہ شب عاشور سے بھی ریلیٹڈ ہے اور پہلے عشرے سے بھی. صرف میں یاد دلا رہا ہوں اور اس کے بعد یہ آخری بات کہہ کے اپنے موضوع پہ آتا ہوں. لیکن تیسری جو بات, ہر شب جمعہ کا ویسے کہ ہر شب جمعہ تمہیں اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا, اس لیے کہ وہ امام جب آئے گا کسی شب جمعہ کے اختتام پر ہی آئے گا. جو عام طور پہ مشہور ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا اور فجر کا وقت ہوگا جب ظہور کی آواز آئے گی. پورا سال 52 شب جمعہ, تو 52 شب جمعہ آپ کو اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا. اور کربلا اور امام زمانہ, یہ دو کا ریلیشن تو اتنا قریب ہے, اتنا یہ ایک دوسرے سے متصل ہے کہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں عاشور کے دن, جہاں واقعا دنیا کے کسی کام میں دل نہیں لگتا, حتیٰ یہ کہ جو ایک مومن کی زندگی ہے فضائل معصومین, اس دن فضائل سننے کا دل بھی نہیں چاہتا, رو اور آنسو بہا اور صرف حسین کو یاد کرو. لیکن اسی عاشور کے دن جب سے آپ نے ہوش سنبھالا, اعمال عاشورا کا ایک حصہ یہ سنا ہوگا کہ جب کبھی دو مومن ایک دوسرے سے ملے تو سلام بھی نہ کرے, حلال و حرام اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک ریکمنڈیشن ہے عاشورے کا, سلام بھی نہ کرو. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ سلام نہ کرو تو خاموش بیٹھو, خاموش بھی نہ بیٹھو, سلام بھی نہ کرو خاموش بھی نہ بیٹھو تو پھر کیا کرو, ویدر پہ بات چیت شروع کرو, جی نہیں, ایک دعا مانگو ایک دوسرے کو دیکھ کر, پہلے تو ایک دوسرے کو پرسا دو اور اس کے بعد دعا مانگو. وجعلنا من الطالبین بالصارحین مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام, اللہ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں قرار دے جو حسین کے خون کا بدلہ حسین کے ولی اور وارث آنے والے امام کے ساتھ مل کے لیں گے. عاشور کے دن ہر مومن سے کہا جا رہا کہ خود بھی یہ یاد کرو اور اپنے سامنے والے مومن کو بھی یہ یاد دلاؤ. تو آج کی شب جمعہ جو پہلے عشرے کی, یہ شب جمعہ یہ تینوں باتیں ذہن میں رکھیے گا، اگرچہ یہ تیسری بات ایسی کہ چونکہ ظہور امام کا ایک بڑا گہرا تعلق کربلا سے، اس حوالے سے بھی کہ زیادہ تر روایتوں میں یہی ہے کہ امام کا ظہور عاشورے کے دن ہوگا، اور اس حوالے سے بھی کہ امام کے ظہور کا ایک بڑا مقصد کربلا کا انتقام اور کربلا کا بدلہ لینا، جو ہم زیارت وارثہ میں جو آج کی رات پڑھی جاتی، دیکھیں آج کی رات تو کم از کم اپنے آقا کو سلام کرنا نہ بھولیے گا، جب سارا سال آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو یہ تو پہلے عشرے کی شب جمعہ، یا سار اللہ وابن سارہی، ہم یہ میسج یاد کرتے ہیں، آئے وہ ذات کہ جن کے خون کا بدلہ بھی باقی ہے جو اللہ لے گا، اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ بھی لیا جائے گا، کون لے گا؟ زمانے کا امام جو دعائے نجبہ میں بھی بار بار آپ پکارتے ہیں، اینا اینا الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے میرا وہ آقا اور مولا جو کربلا کے خون ناحق کا بدلہ لینے والا؟ تو ہر شب جمعہ اپنے امام کو یاد کرنا، اور پہلے عشرے کی شب جمعہ تو اور زیادہ اس پیغام پہ غور کرنا کہ امام زمانہ کے ظہور کا دن بھی کربلا سے متعلق ہے عاشورہ، اور امام زمانہ کے ظہور کا جو سب سے اہم پرپز ہے وہ بھی کربلا سے ریلیٹڈ۔ لیکن بس میں آگے اپنے کل رات کے موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں، لیکن زمانے کے امام کو، جی منتظمین کرام کو تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے، اور ابھی تو مجلس شروع ہی ہوئی ہے، مومنین یقیناً کچھ اور آئیں گے، میں بھی ایک مرتبہ ہر شب جمعہ، اور پھر پہلا عشرہ، اور پھر عاشور کا دن، اور پھر دعائے نجبہ، اور پھر زیارت وارثہ، کتنے مختلف انداز سے کربلا ہی کو ریفرنس بناتے ہوئے اور کربلا ہی کے کانٹیکس میں زمانے کے امام کو یاد دلایا جا رہا، اور خاص طور پر ایک مومن کے لیے جو اس کی زندگی کا مقصد ہے، جیسا ہمارے ایک جملہ بہت مشہور کہ ہم تو پیدا ہوئے ہیں ماتم کرنے کے لیے، تو جو کربلا کے حوالے سے ہم اپنی خلقت کا مقصد ماتم سمجھ رہے ہیں، اس حوالے سے ہمیں امام زمانہ یاد دلایا گیا۔ کئی ریفرنسز ہیں امام کے جن میں سے اہم ترین یہ کہ جو کربلا تمہاری رگ حیات ہے، وہ کربلا کا جہاد مکمل کرنے والا یہ امام ہے، لیکن اس کربلا میں بھی جو پہلے سے تیار نہیں تھا وہ کوفے والوں کی طرح دھوکہ کھا گیا، اور کربلا کا انتقام لینے کے لیے جب کربلا ہی کا وارث اور حسین کا بیٹا آئے گا، وہاں بھی اگر کوئی پہلے سے تیار نہیں ہوگا، اور پہلے سے تیاری کے حوالے سے تین چار مختلف باتیں چھیڑ دی گئی تھی، اب انشاءاللہ آخری مجلس میں ان سب کو ملایا جائے گا، لیکن ایک بات وہ یہ کہ شیطان کا انتہائی اہم یہ حربہ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں بہت سارے ایسے جرنیل گزرے ہیں یا حکمران گزرے جن کا ایک طریقہ ہوتا، میدان جنگ میں اترنے سے پہلے سامنے والے کے دل میں اپنا اتنا خوف اور ڈر پیدا کر دیتے۔ نیپولین کے دو جملے ہیں، دونوں آج کی مجلس کے شروع کے حصے کا عنوان بن رہے ہیں، پہلا جملہ اسی کا ہے کہ اگر سامنے والے نے یہ سمجھا کہ ہم نیپولین کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو میں نے آدھی جنگ تو میدان میں گئے بغیر ہی جیت لی، اگر اتنا ڈر، اتنا خوف، اتنی دہشت اس کے دل میں پیدا ہو گئی۔ اور اس کا ایک دوسرا جملہ ہے جو آگے چل کے اسی نقطے کی وضاحت بنے گا کہ میری ڈکشنری میں ناممکن یا امپوسیبل کا لفظ نہیں، لیکن پہلے آئیے پہلا جملہ، ایک طریقہ کار یہ ہوتا۔ اچھا یار، جگہ کھیل میں بھی کہا جاتا ہے کہ محمد علی اکیلے ابھی باکسنگ کے رنگ میں نہیں اترا اس سے پہلے ہی جو آج کل میڈیا وار کہلاتی اتنا زیادہ اپنا خوف اور ڈر اور دہشت سامنے والے کے دل میں بٹھا دیتا. اور آج کل یہی کچھ کہا جاتا ہے آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے بارے میں کہ اگر کوئی آسٹریلیا کا دورہ کرے تو اس سے پہلے کہ پہلا میچ کھیلا جائے اس انداز سے وہاں کا پریس اور میڈیا خوف و دہشت پھیلا دیتا. اور یہی جو ریسلنگ کے وہ مقابلے ہوتے ہیں جو چیٹنگ کا دوسرا نام ہے, لیکن بہرحال ساری دنیا کے مسلمان بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. پہلے سے ڈر پیدا کرو, کیونکہ جہاں پہلے سے ڈر پیدا ہوا کہ جی یہ تو بہت بڑی طاقت, وہاں مایوسی آ گئی. اور جہاں پہ مایوسی آ گئی وہاں پہ آدمی نے آدھی جنگ تو بغیر لڑے ہی ہار دی. یہ عجیب بات ہے کہ ہم ماننے والے آل محمد کے اتنی بڑی طاقت ہمارے ساتھ ہے اور ہم اگر کبھی مایوس ہو, لیکن آج کا ماحول ایسا بنا دیا گیا. اب میں تین چار دن سے جو بات کر رہا ہوں وہ تو خیر ایک طالب علم کی بات, علماء بھی جب صحیح اسلام پیش کرتے ہیں تو سمجھدار اور سینسیبل لوگ بھی ایک مرتبہ کہتے ہیں مولانا بات تو صحیح, لیکن کیا آج کے دور میں ہم چند آدمی مل کے کفر کے اور گمراہی کے اتنے بڑے ماحول کو بدل سکتے ہیں؟ مولانا یہ اتنے لارج اسکیل کے اوپر اس وقت مس گائڈ کیا جا رہا کہ ہم اپنے ایمان کو بچا لیں, یہی بڑی بات ہے. آپ اولاد اور رشتہ دار اور خاندان والے اور امر بالمعروف کی بات کرتے ہیں, عجیب سی ایک مایوسی. باتیں سب سنتے ہیں لیکن باتیں سننے کے بعد سمجھدار لوگ بھی امن اس لیے نہیں کرتے کہ ایک اکیلا آدمی کیا کر لے. کیا ہم آج کے اس ٹیلی ویژن کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم آج کے اس میڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم آج کی ان گورنمنٹس کا مقابلہ کر سکتے ہیں جن کا ہر بنتا نیا قانون ایسا ہی بنتا ہے جو اسلام کے اگینسٹ جا رہا ہو؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ والی بات, ایک کافر و مشرک نیپولین بھی کہتا ہے کہ ناممکن میری ڈکشنری میں نہیں, اور مومن یہ بات کہہ دے جس کے سامنے کربلا ہے. کربلا تو اسی ایک سوال کا جواب ہے. ہمارے ہاں اکثر لوگ حقیقت جانتے بھی ہیں, اسلام کیا ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے مانتے بھی ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ ڈو ایٹ ہوم ایز رومنز ڈو. اکیلا آدمی تو سارے معاشرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کربلا اسی بات کا جواب ہے کہ سارا معاشرہ یزید کی بیعت کرنے کو تیار, ہمارے آقا اور مولا نے کہا کہ نہیں, فاسق و فاجر کی بیعت نہیں ہوگی. ہر قربانی دی, پورے معاشرے سے ٹکرا, چینج کر کے رکھ دی. نہیں, میں کربلا سے پہلے کی مثال دوں اور بہت ہی معذرت کے ساتھ ایک مثال دے رہا ہوں. دیکھیے مجالس پڑھنے کا ایک طریقہ ہے, جب اس میں لفظ آپ آتا تو مطلب آپ نہیں ہو جو سامنے بیٹھے ہوئے, یہ ایک انداز ہے ایڈریس کرنے کا. کتنی عجیب بات ہے کیا ماننے والا ہے کائنات کے سب سے افضل انسان کا بعد رسول خدا, ماننے والا ہے ابو طالب کے بیٹے علی کا زبان پہ جملہ ہوا آ رہا ہے جو دشمن علی کا جملہ. ایک عجیب چیز جو ہم خالی فضائل کی منزل پر خوش ہو کے سن لیتے ہیں, آگے غور نہیں کرتے. خندق کی لڑائی, اور ایک بار عمر ابن عبدود خندق کو کراس کر کے مسلمانوں کی طرف آ گیا اور اتنا قریب آیا کہ اپنے نیزے کی نوک کو پیغمبر کے خیمے میں چبو کے یہ کہتا کہ آؤ مسلمانوں جنت لے جاؤ, تمہارا تو عقیدہ ہے نا کہ اگر مجھے مارو گے تو جنت ملے گی, اگر میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے تو جنت ملے گی, میں تمہیں جنت دینے آیا ہوں. اچھا آپ دیکھیے, ایک تو عام مسلمان تھے, سارے خاموش اس طرح سے بیٹھے کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا بھی سر ہلایا پرندے اڑ جائیں گے, موشن لیس. ہم اگر ایسے بھی بنے تب بھی غلط, نہیں نہیں ہم تو اس سے بھی ورس ہیں. بھائی یہ سارے خاموش تھے کہ اتنے طاقتور آدمی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. خندق کے میدان میں ہمارے سامنے تین کریکٹر آئے, خندق کے میدان میں ہمارے سامنے تین طریقے آئے. پہلا طریقہ جو مسلمانوں کی میجورٹی کا تھا, بڑی طاقت آ جائے خاموش بیٹھ جاؤ, یہ بھی غلط. لیکن اس سے بھی برا جس کو انگریزی میں ورس کہیں گے وہ یہ کہ ایک صاحب بولنے لگے کہ بھائی مسلمانوں اس کے سامنے نہ جانا, یہ تو بڑا طاقتور ہے, ایک ہزار کے برابر یہ ایک مانا جاتا ہے. ایک مرتبہ میں اس کے ساتھ ایک تجارتی سفر میں گیا تھا, حضرت آپ کو ضرورت کیا تھی اس کے ساتھ جانے کی؟ خیر, ایک مرتبہ میں اس کے ساتھ گیا تھا, ہمارے قافلے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا, اور ایک مرتبہ جب اس نے یہ دیکھا تو نہ صرف یہ کہ اکیلا ان سے مقابلہ کرنے لگا بلکہ اونٹ کے ایک بچے پہ ہاتھ ڈالا, اونٹ کے بچے کو ڈھال بنا کے سارے ڈاکوؤں سے اکیلا مقابلہ کر کے سب کو مار بھگایا. یہ بڑا طاقتور, اس کے سامنے جانے کی غلطی اور حماقت نہ کرنا, مارے جاؤ گے. یہ کون کہہ رہا؟ علی کا بدترین دشمن, آگے مجھے کچھ وضاحت کی ضرورت نہیں. ارے جو بالکل موشن لیس خاموش بیٹھے تھے وہ بھی غلط تھے, یہ تو بولے تو ان سے بھی زیادہ برا کہ بجائے اس کے مقابلہ کریں باقی سب کو بھی ڈسکریج کیے جا رہے ہیں, ڈی مورالائز کیے جا رہے ہیں, حوصلہ پس کیے جا رہے ہیں. ہائے مسلمانوں کے کیمپ میں اور پیغمبر کے کیمپ میں قصیدہ پڑھ رہے ہیں عمر ابن عبدود کافروں کے اتنے بڑے سردار کا, کھاتے یہاں پہ ہیں گاتے اس کا ہے. وہ بعد میں جو کسی نے کہا کہ نماز علی کے پیچھے پڑھتا ہوں, کھانا حاکم شام کے دسترخوان پہ کھاتا ہوں, کیونکہ نماز کا مزہ یہاں پہ آتا ہے, کھانے کا مزہ وہاں پہ آتا. علی کے پاس تو خالی سوکھی روٹی اور چٹنی ملے گی. تو یہ بہت پہلے یہ بات ہو گئی, رہتے مدینے میں ہیں, کھاتے مسلمانوں کا ہے, پناہ پیغمبر کے پاس لے رہے ہیں اور قصیدہ گا رہے ہیں عمر ابن عبدود کا. لیکن ایک وہ کیریکٹر, اور ایک تیسرا کیریکٹر جو جنگ خندق میں ہمارے سامنے آیا, اور وہ یہ ہے کہ جب پیغمبر نے کہا کون اس کے مقابلے پہ جاتا, آپ کو معلوم ہے کون کھڑا ہوا؟ پیغمبر نے بٹھا دیا, نہیں ٹھہر جاؤ. ویسے ہی لوگوں کا بہت اعتراض ہے کہ ہر دفعہ رسول اپنے بھائی اور داماد کو ہی آگے بڑھا دیتے ہیں, چلو آج دوسروں کو آگے بڑھنے دو. پھر پیغمبر نے کہا ہے کوئی جانے والا؟ جنت دلوائی جا رہی. ادھر ہمارے ابن عبدود بھی کہہ رہا ہے کہ جنت لے جاؤ, اور ادھر اللہ کا رسول بھی وعدہ کر رہا ہے کہ جنت مل رہی ہے. پھر خاموش, پھر وہی میرا مولا کھڑا ہوا بھی بیٹھ جاؤ. بعد میں پلٹ کے کہیں گے کہ جی ہم بھی ہاں کرنے والے تھے, علی ذرا تیزی سے کھڑے ہو گئے اور پیغمبر نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. اچھی طرح سے آج امتحان ہو جائے مسلمانوں کا, جو بار بار کہتے ہیں کہ اپنے داماد کو آگے بڑھاتے, تیسری مرتبہ بھی کوئی کھڑا نہ ہوا. آخر اب مجبور ہے, ہمارے اپنے عبدالوہاب بڑھتا چلا رہا. لیکن دیکھیے میدان خندق میں خالی عمر کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے, بلکہ قیامت تک ہمیں تین طریقوں میں سے تیسرا طریقہ بنا کے دیا جا رہا. ایک بار دیکھیے, تین بار بات ہو گئی, چوتھی مرتبہ پیغمبر کو اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھ کے علی کو بھیجنا چاہیے تھا. خطیب آل محمد, یہ کہا جاتا ہے کہ اردو ممبر کی تاریخ میں شمس العلماء مولانا سبط حسن صاحب آل اللہ مقامہ سے بڑا خطیب کوئی پیدا نہیں ہوا. کہا یہ جاتا ہے کہ اردو ممبر میں وہ حرف اول بھی اور حرف آخر بھی. یہ انہیں کا تو جملہ ہے نا, جب حیدرآباد دکن میں مجلس پڑھ رہے اور نظام بھی سامنے بیٹھا کہ ایک مرتبہ کہا کہ حضور اتنا تو بتا دیجئے کہ جب اپنا امامہ پہنا کے بھیجا تو اللہ کا رسول اتنا بھی نہ کر سکا کہ گھوڑا علی کو دیتا, علی گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے جاتے, پیدل ہی بھیج دیا. تو ایک بار کتنا مشہور جملہ, خطیب آل محمد فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آج پیغمبر علی کو بھیج رہے تو ساتھ میں یہ کہہ کر بھیج رہے کہ برز الایمان کل الى الکفر کل, آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اگر گھوڑے پہ بٹھا کے بھیجتے تو لوگ اس گھوڑے کو بھی کل ایمان کا جز بنا لیتے, کہتے آدھا علی اور آدھا گھوڑا. پیغمبر نے کہا آج خالصتاً علی جائے گا, اس لیے کہ ایسا جملہ بعد میں کسی نے لکھ بھی دیا. یہ خالی ایسی بات نہیں, بعد میں لکھ بھی دیا. جب یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ جی وہ فلاں صاحب جب خیبر گئے تھے تو بھاگ کے کیوں آ گئے, یہی تو جواب دیا نا کہ وہ تو نہیں بھاگے, ان کا گھوڑا بھاگا تھا. اب وہ بیچارے گھوڑے پہ بیٹھے تھے, مجبور تھے, کیا کرتے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ امامہ سر پہ بنایا پیدل بھیج رہے، لیکن جانے سے پہلے جملہ کا، یہ ہے میرا موضوع. اور وہ جملہ، یہ جملہ نہیں، یہ سوال، اے علی تم اس کے مقابلے میں جا رہے ہو؟ ابھی ابھی ایک صاحب قصیدہ پڑھ رہے تھے نا ہمارے ابن عبدالرب کا، ہزار کے برابر ہے گھوڑے، اونٹ کے بچے کو ڈھال بنا لیا، اکیلے نے ڈاکوؤں کے سارے لشکر کو بھگا دیا. کالی جا تو رہے لیکن پتا ہے یہ کون ہے؟ حاضر عمر ابن عبدود، عبدود کا بیٹا عمر ہے، یعنی جس کا ابھی ابھی قصیدہ سنا، ابھی ابھی جس کی بات ہوئی، یہ وہ ہے. تو میرے مولا نے ایک مرتبہ کہا تو کیا ہوا، انا علی ابن ابی طالب، اگر وہ عبدود کا بیٹا ہے تو میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. جی
نعرہ حیدری.
اچھا رضا صاحب، ان کی وائف باہر آپ کا انتظار کر رہی ہیں، ایمرجنسی ہے، پلیز ان سے جا کے مل لیں. شکریہ.
بابا دیپلا نعرہ
سلام. اب دیکھیے ایک اکثریت ہمارے سامنے آئی جسے کہا جاتا ہے سائلنٹ میجورٹی، اور جو کسی بھی کمیونٹی کی خرابیوں کی سب سے بڑی ذمہ دار ہوتی. مومن آئے کہ فاسق آئے کہ ظالم آئے کہ عادل آئے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، چپ چاپ بیٹھے رہتے. لیکن اس سے زیادہ برا وہ انداز کہ جس میں بغیر لڑے خود بھی نہیں لڑ رہے، خود بھی مقابلہ نہیں کر رہے، اور دوسروں کو بھی ڈی مورالائز کر کے ان کا حوصلہ پس کر رہے. یہ دشمن علی کا طریقہ. اور ایک میرے مولا کا طریقہ ہے کہ بڑی سے بڑی طاقت کا نام لیا جائے. تو ایک مرتبہ کہے تو کیا ہوا، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. تو یاد رکھیے، زمانہ کتنا بگڑ جائے، حالات کتنے خراب ہو جائے، ساری دنیا کی گمراہی کی طاقتیں ہمارے خلاف کیوں نہ جمع ہو جائیں، مایوس کبھی نہ ہوئیے گا. جس طرح علی نے خندق کے میدان میں کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، اسی طرح آپ کہیے گا کہ میں علی کا شیعہ ہوں، میں علی کا غلام ہوں، میں علی کا چاہنے والا ہوں. دوسرے ڈرے، دوسرے گھبرائے، ہم کیوں ڈرے، ہم کیوں گھبرائے؟ ہمیں میرے مولا سے لے کے اس کے بیٹے حسین تک نے، خندق کے میدان سے لے کے کربلا کے جہاد تک میں یہ پیغام دیا کہ دشمن کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، دیکھنے میں بظاہر اس کے ساتھ کتنے ہی سارے لوگ کیوں نہ ہو، لیکن علی والا، حسین والا نہ صرف یہ کہ ڈرتا نہیں ہے، ہتھیار بھی نہیں ڈالتا، خاموش بھی نہیں بیٹھتا، مایوس بھی نہیں ہوتا، ڈیمورالائز بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے جہاد کے سلسلے کو جاری رکھتا ہے. چاہے وہ جہاد کبھی ضربت علی کی شکل میں آئے، اور کبھی وہ جہاد نوک نیزہ پہ کٹے ہوئے سر کی شکل میں آئے، مگر سلسلہ جہاد جاری رہتا ہے. خندق میں بھی آخری فتح علی ہی کی ہوتی ہے، کربلا میں بھی آخری فتح حسین ہی کی ہوتی ہے. تو اب ہمارے سامنے ایک دشمن علی کا کیریکٹر آیا. نہ خود کوئی کام کرو، نہ دوسروں کو کرنے دو، مایوسی کے جرم معاشرے میں پھیلاؤ. اور ایک میرے مولا کا وہ کردار اور میرے مولا کا وہ جملہ آیا. اور پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ مولانا نے بات صحیح کہی ہے لیکن ہمارے لیے اس بات کا اطلاق نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ علی تو اتنی عظیم شخصیت، علی ایسا کہ لوگوں کو علی میں خدا کا دھوکا شبہ ہونے لگا. ہم علی جیسے کا علی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں. دیکھیے ہماری ساری شریعت جو ہے نا، یہ ایک جملہ بھی ایسا جملہ ہے جس کے ذریعے ختم کی جاتی. ہم نے کہا جی میرے مولا کی نمازیں دیکھی. ہاں مولانا بالکل ٹھیک کہا، آپ تو کہہ ہی نہیں سکے جو مولا کی نماز تھی. ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، ہم کہاں ویسی نماز پڑھ سکتے. ارے بھائی ویسی نہ پڑھیے تو کم از کم 17 رکعت تو پڑھ لیجئے نا. یہ اصول کہاں سے سامنے آیا کہ اگر علی جیسی نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو بالکل نماز ہی نہ پڑھو. ہم نے کہا دیکھیے یہ ہے شہزادی کا حجاب. خواتین نے کہا بے شک مولانا آپ نے صحیح کہا، بلکہ آپ کیا بیان کر سکتے ہیں، فضائل سیدہ اس سے بھی زیادہ عظیم حجاب تھا. تو بھائی خود کچھ آپ بھی تو کیجئے. ارے ہم کہاں، ان کی کنیزوں کی کنیز کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، ہم ایسا حجاب کہاں کریں. تو بھائی نہ کیجئے ایسا حجاب، بہن نہ کیجئے ایسا حجاب، لیکن کم از کم سر پہ ایک اسکارف تو آ جائے. یہ اصول کہاں سے چلا کہ اگر سیدہ جیسا حجاب نہیں ہو سکتا تو بالکل ہی بے حجاب بن کے گھر سے باہر نکلو. لیکن ایک اصول ہمارے یہاں چل رہا ہے، اس لیے اگلا واقعہ پیش کر رہا ہوں. بہت مختصر بات پھیل رہی. بہت ہی مختصر، وہ یہ کہ چلے گمراہی کا سب سے بڑا مرکز آج کی جس دنیا میں آپ رہتے ہیں، جتنا بھی مس گائیڈ کیا جا رہا ہو، گمراہ کیا جا رہا ہو، اینٹی اسلام باتیں ہو، لیکن یہ انڈائریکٹ، کم سے کم ویسٹ میں رہنے والے ظاہری اعتبار سے تو ہر چیز کا فریڈم ہے، زبردستی کوئی آپ کے گھر میں نہیں آ رہا، لیکن جو سب سے بدترین گمراہی کا ماحول تھا، اس کے اندر عظیم ترین انسان پیدا ہوا، نبیوں کی مثال نہیں، نعوذ باللہ، معصومین کی مثال نہیں، ان کا تو گھر نور ہی کا گھر ہوتا تھا، لیکن ایک ایسی مثال جو آپ نے بار بار مجلسوں میں سنی، خالی اس کا تذکرہ کر کے چپ ہو گئے، اس سے سبق یا پیغام یا میسج نہیں لیا، وہ یہ ہے کہ اگر اس کائنات کے بدترین انسانوں کی ایک فہرست بنائی جائے تو اس کے اندر یزید کا نام ضرور شامل ہوگا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یزید ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا، کچھ یزید کے بھی باپ گزرے، لیکن بہرحال اس لسٹ میں یزید کا نام ضرور ہوگا. اور ظاہری اعتبار سے بھی یزید کے گھر کا ماحول، کیا خرابی اس گھر میں نہیں ہے، شراب یہاں پہ ہے، غنا یہاں پہ ہے، زنا یہاں پہ ہے، حتیٰ یہ کہ نامحرم، محرم، باپ، بیٹی، یہ سارے رشتوں کا تقدس اس گھر میں پامال ہوتا، بے نمازی یہاں پہ ہے، حرام غذا یہاں پہ ہے. بلکہ اگر ہم یہ کہہ دیں مختصراً تو صحیح کہ اسلام کے سارے احکامات کی ایک لسٹ بنائی جائے تو یہ وہ گھر ہے کہ جہاں ان میں سے ایک حکم بھی نہیں ملے گا، اور شریعت کی تمام حرام چیزوں کی ایک لسٹ بنائی جائے تو شاید یہ وہ گھر ہے کہ جہاں سارے کے سارے حرام مل جائیں، مگر اسی گھر کی چار دیواری سے اسی یزید کا اپنا بیٹا ایسا کریکٹر لے کے ہمارے سامنے آیا کہ بڑی معذرت کے ساتھ بہت سارے وہ صاحبان ایمان بھی اس معیار پہ پورا نہیں اترتے جو جنریشن سے مومن چلے آ رہے ہیں. یزید کا بیٹا معاویہ، کیا عظیم خطبہ اس نے دیا ہے جب اسے حکومت اور خلافت پیش کی جا رہی. اور ایک چھوٹی سی بات یہاں کہہ دوں، شاید اس بات کی صحیح تشریح عاشور کی مجلس میں ہو سکے، شاید اسے اپنے باپ اور اپنے دادا کی پالیسی سے اختلاف تھا، خالی پالیسیز ہی نہیں، جس کا جملہ تھا کہ جب اسے کہا گیا کہ اب تمہیں حکمران بنایا جا رہا، آیا ممبر پہ، شام کی بھری ہوئی مسجد، وہی مسجد جہاں چند سال پہلے حسین کا بیٹا سجاد قیدی بنا کے لایا گیا تھا، صرف چند سال، یہ اہل نام پروردگار، اسی شام کی مسجد میں جہاں یزید کا دربار تھا حسین کا بیٹا سجاد آیا تھا، اور کس طرح اپنے بابا کے جہاد میں فخر کرتے آیا تھا، اپنے بابا کا ذکر کرتا آیا تھا، انا ابن حسین ابن علی، میں حسین کا بیٹا ہوں، مجھے پہچانو، اور کہا اسی دربار میں آج یزید کا بیٹا ہے جو شرمندہ ہے اپنے باپ کے کارنامے پر، جو شرمندہ ہے اپنے باپ پر. لیکن جملہ جو کہتا کہ میرے باپ نے بھی غلطی کی اور میرے دادا نے بھی غلطی کی، اور وہ اپنے کرتوتوں کی سزا جہنم میں بھگت رہے ہیں، مجھے نہیں چاہیے ایسی حکومت و خلافت جس کی بنیاد خون اہل بیت پہ رکھی گئی ہو. وہ پورا خطبہ ہے پڑھنے کے قابل. اور پھر جب واپس گیا تو زہر دے کے اسے شہید کر دیا گیا، اس لیے کہ خاندان والوں کو یہ چیز تو اتنی ناگوار نہ گزری کہ بھائی اس نے اپنے باپ کے بعد حکومت نہ لی. یہ جو بھرے دربار میں ہمارے پورے خاندان کا ایک طرح سے کچا چھٹا بیان کیا، ہماری خرابیاں بیان کی، پورے بھرے دربار میں ہم سب کی توہین کی، ناک کٹوا دی. یہ ناک کٹوا دی کا لفظ جو مومن کے پاس آتا ہے جس میں طلاقیں ہو جاتی، کہا کہ اس نے یہ جو حماقت کی. اب دیکھیں یزید کے بیٹے کا کیریکٹر، دو بات، پہلی بات اتنی بڑی خلافت و حکومت اس کو مل رہی، لیکن جو کہ پتا ہے کہ یہ ہمارا حق نہیں ہے ٹھکرا کے آ رہا. سننا آسان ہے، یہ یزید کا بیٹا، اور ادھر مومن کا بیٹا ہے. کہا جاتا ہے کہ جب تمہارے پاس 100 پاؤنڈ بچ گئے تو 80 تمہارے، 20 تمہارے نہیں ہے، یہ خلص ہے، مال امام تمہارا ہے ہی نہیں، اسے دینے کو تیار نہیں ہوتا. وہ یزید کا بیٹا ہے جس کے پاس اتنی بڑی خلافت، اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا خزانہ آ رہا، سب کو ٹھکرا دیا. چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہم 100 میں 20 پاؤنڈ دینے کو تیار نہیں. یہ 20 پاؤنڈ ہمارے نہیں ہے. بے شک آپ کہتے رہے کہ ہمارے, شریعت کہتی ہے یہ آپ کے نہیں ہیں. اب مثالیں تو بہت بنیں گے, گاڑی ہو کے بینک بیلنس ہو کے شیئرز ہو کے بانڈ ہو کے مکان ہو کے زمین ہو کے بیوی کا زیور ہو, لیکن مسائل فسق تھوڑی بیان ہو رہے. صرف بات بیان کی جا رہی کہ یزید کے بیٹے کا پہلا ایک پرسنل کیریکٹر دیکھیے. دولت سے ہر ایک محبت کرتا ہے جب اقتدار ہو جب خزانہ ہو. اس حکومت کے لیے تو بیٹے باپ کو قتل کر دیا کرتے ہیں. کا ٹھکرا کیا رہا. دوسری بات, نہیں چاہیے تھی, اختلاف تھا اسے, حرام سمجھ رہا تھا, گناہ سمجھ رہا تھا اس حکومت کو. گھر کی تنہائی میں خاندان والوں کے درمیان اگر یہ بات کہہ دے گا مجھے نہیں چاہیے, تو شاید ان کو اتنا ناگوار نہ گزرتا. گھر کی بات گھر میں رہتی, کسی اور کو بنا دیا جاتا حکمران. دیکھیے اس کی سمجھ دیکھیے, اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے گھر کے اندر یہ بات کہہ دی تو لوگوں تک تو ٹروت نہیں پہنچا نا. میں نے خود تو چلے اپنے آپ کو آرام سے بچایا, لیکن کیا مومن کے لیے خود نماز پڑھنا کافی ہے کہ امر بالمعروف کرنا بھی ضروری ہے؟ خود خمس دے دینا کافی ہے کہ دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے؟ اگر کہ امر بالمعروف تو کربلا کے حوالے سے عموماً عاشور کے دن بیان ہوتا, لیکن ایک اشارہ کر رہا ہوں, اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہے کہ اگر میں نے ایک چیز کی خرابی کو پہچان دیا تو اب میرا فریضہ ہے, میری رسپانسبلٹی ہے, میری ڈیوٹی ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی بتاؤں کہ اس میں خرابی کیا ہے, چاہے اس کے لیے سارے خاندان کی مخالفت مول لینا پڑے. آخر میں تو اسے زہر دے کے شہید کر دیا گیا ہے. اتنی ہمت کسی مومن میں آج ہے؟ لیکن کتنے مومنوں میں؟ ایک شادی کی تقریب ہو رہی ہو اور وہاں پہ مکس گیدرنگ ہو بے حجاب عورتوں کے ساتھ, مومن اسے چھوڑنے کو تیار نہیں. مولانا جھگڑے پڑ جائیں گے خاندان, بھائی ناراض ہو جائے گا, بہن ناراض ہو جائے گی. یہ بڑی نزاکتیں ہوتی ہیں خاندانی معاملات کی. آسان نہیں ہے, ممبر سے کہہ دینا آسان ہے لیکن مولانا بہت مشکل ہے. میں نے مانا مشکل, لیکن یہ زیادہ مشکل ہے یا یزید کے بیٹے معاویہ کا اتنا بڑا اسٹینڈ لے لینا جس میں اس کی جان چلی گئی. ایک بچے کی برتھ ڈے کی تقریب ہو رہی ہے اور اس میں گانا بجانا چل رہا. کتنے رشتے دار ایسے جو اس وجہ سے وہاں سے اٹھ کے آ جائے. نہیں, ایسے لوگ ہیں جو شریعت اور اسلام کو اپنے ذاتی اختلافات کے لیے استعمال کرتے, ویسے کسی اور بات میں بھائی سے جھگڑا. کہا یہ اچھا موقع ہے اسے ذلیل کرنے کا, ہمیں بالمعروف کے نام پہ ذلیل کر کے اٹھ کے آؤ. لیکن وہ مسئلہ یہ نہیں تھا, دین کی محبت نہیں تھی, وہ تو میری عبادت بھی نہ رہی, بدترین گناہ. لیکن خالصتاً اللہ کی خاطر, یہ دیکھیے یزید کا بیٹا. اچھا, لیکن جو اصل میں جملہ کہنے جا رہا ہوں, یہ دو باتیں تو میں نے اس حوالے سے کہی کہ اول تو ذاتی اعتبار سے بھی اتنا بڑا سیکریفائس دینے کو مومن تیار نہیں جو یزید کے بیٹے نے دے دیا, اور دوسرا یہ کہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ دین خالی خود عمل کرنے کا نام نہیں ہے, دوسروں تک بھی پہنچاؤ. مگر اصل بات یہ ہے, جو اصل میرا ٹاپک ہے جس کے لیے یہ واقعہ ہے, اتنا سا بھی میں نے پڑھا, وہ یہ کہ یزید کا بیٹا آخر ایسا نکلا کیسے؟ کہ باپ نے بڑی اچھی اس کی تربیت کی تھی, ہر وقت پیرنٹس اس کو اسلام سکھاتے رہے تھے, بڑا نماز روزے اور قرآن کا ماحول اس کو دیا تھا, ہر حرام سے اس کو بچایا تھا, کسی ایسی جگہ لے جا کے رکھا تھا کہ جہاں پہ 100% اسلامی ماحول. لوگ یہی تو آ کے کہتے ہیں نا کہ مولانا ہماری اولاد انگلینڈ میں پرورش پا رہی, ہمارے پاس تو یہ چند گھنٹے رہتی ہے, باقی سب تو خیروں کے ہاتھ میں ہوتی. اور جو کوئی بہت ہی زیادہ اولاد کا خیال رکھنے والے والدین ہیں, ان کا بھی طریقہ کیا ہے؟ مولانا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم اس کو ایران بھیجوا دیں, وہاں یہ پرورش پائے؟ یزید نے اپنے بیٹے کو کہاں بھیجوایا تھا کہ جہاں جا کے وہ ایسا پکا مومن بنا؟ اسی کفرستان کے ماحول میں, اسی گناہوں کے ماحول میں, جہاں نہ باپ کے پاس وقت ہے اپنے بیٹے پہ توجہ دینے کا, نہ ماں وہاں موجود. نماز روزے کا ذکر ہی چھوڑیے, قرآن کا ذکر ہی چھوڑیے, جو کھلم کھلا دربار میں کہتا ہو کہ اے میری گلوکارہ یا سنگر یا مغنیہ گائے جا گائے جا, اس لیے کہ میرے کان اذان کی آواز سے نجس ہو چکے, اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے گانے کی آواز ضروری. جس کا اپنا فلسفہ یہ ہو, جس کی اپنی تھنکنگ یہ ہو. لیکن کہا یہ جاتا کہ صرف ایک آدمی جو اسے پڑھانے آتا تھا, اس کا ٹیچر, اس نے ذرا سا ٹائم اس میں لگایا تو ایسے ماحول میں پروان چڑھنے والا. تربیت اولاد میں ایک بہت اہم نقطہ ہے, میں مانتا ہوں اسے, کہ اولاد کو رزق حلال دیا جائے, اور اس کی اپنی اہمیت کم نہیں ہے, لیکن کہنا صرف یہ ہے کہ انسان کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام, ہر ایک پیدا اسلام پر ہوا. رزق حرام کھانے والے بچے کو بھی مومن بنایا جا سکتا, اور شراب اور غنا کے ماحول میں پروان چڑھنے والے کو بھی مومن بنایا جا سکتا, چاہے وہ یزید جیسے بد نسل کا بیٹا کیوں نہ ہو. تو اگر مومن اہل بیت کا بیٹا ہے, کسی سید کا بیٹا ہے, کسی سیدانی کا بیٹا ہے, تو اس میں تو بہت تھوڑی سی محنت کی جائے, کتنا ہی بدترین ماحول کیوں نہ ہو, آپ کا بیٹا صحیح ہو جائے گا. وہ مسئلہ صرف یہ کہ مسئلے کی اہمیت کو سمجھا جائے, مایوسی کے جرم صاحب کے اندر پیدا نہ ہونے پائے, اولاد کو وقت دیجیے. انتہائی خوفناک وحشی اور جنگلی جانور بھی ٹیم ہو جاتے ہیں, رام ہو جاتے ہیں, مطیع ہو جاتے ہیں, اگر صحیح طریقے سے ان کو ٹرین کیا جائے. یہ تو مومن اہل بیت کا بیٹا, یہ تو ایک سید و سیدانی کی اولاد, مگر شرط یہ ہے کہ مایوسی نہ ہونے پائے, کہ یہ نہ کہا جائے مولانا زمانہ بہت برا اور گزرا ہوا. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مسئلے کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں. بہرحال یہاں تو ایسے بھی لوگ ہوں گے جو پہلی محرم سے آج تک کی مجلسوں میں دل ہی دل میں ہنس رہے ہوں گے اور باہر نکل کے مذاق اڑاتے ہوں گے, اور میں تیار بھی ہوں مذاق کا نشانہ بننے اور ہنسی کا نشانہ بننے کے لیے. لیکن یہاں پہ ایک آخری بات اور عرض کر دوں, اور وہ یہ ہے کہ ابھی تک تو میں نے کہا کہ ماحول کیسا ہی خراب کیوں نہ ہو, تھوڑی سی کوشش کرے تو جب یزید کے محل میں سے اس کا ایسا شاندار بیٹا نکل سکتا, تو مومن کے گھر میں اور سید کے گھر میں کیوں ایک اچھی اولاد نہیں آئے گی سامنے. بلکہ اب تو میں آگے بات کروں, اور وہ یہ ہے کہ بدترین ماحول کو بھی اسی ماحول کو استعمال کیا جا سکتا. وہ جو کل بات آ رہی تھی, اللہ کا طریقہ یہی, لوہے کو لوہا کاٹتا ہے, گرمی کو گرمی مارتی ہے, جادوگری کا مقابلہ عصا سے ہوتا ہے, طب کا مقابلہ موسیٰ کے معجزے سے ہوتا ہے, قریش کے سبع معلقات کا مقابلہ قرآن کریم سے ہوتا ہے. وہی جو اصول ہے, اس کی ایک آخری بات اور سمجھ لیجیے, وہ یہ کہ دوران حج ایک بڑا دلچسپ اور انٹرسٹنگ واجب, یعنی ہر آدمی جب اس کی بات آتی ہے تو لطف و مزہ لیتا, وہ ہے شیطان کو کنکر مارنا. وہ طواف ہے, صحیح ہے, اور باقی باتیں اس میں لوگ بھائی عبادت کرنا ہے, لیکن شیطان کی بات آتی ہے اور ایک کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی, اور وہاں جب جاتے ہیں تو اتنا جوش ہے کہ شریعت کہتی ہے شیطان کو کنکر سے مارو, بڑے بڑے پتھر لوگ برساتے, وہ زیادہ جوش سے مارتے تھے, اس سال طریقہ ذرا بدل گیا, زیادہ جوش سے مارتے تھے, شیطان کو لگنے کے بجائے کراس کر کے سامنے ہمارے سر پہ لگ جاتا, ہیلمٹ پہن کے جانا پڑ رہا تھا کنکر مارنے کے لیے, اور کوئی چپل مار رہا ہے, کوئی جوتے مار رہا ہے. ایک بڑا دلچسپ واجب ہے, اور اس کنکر کو ماریں گے تو پھر اگلا واجب آئے گا جو اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے, اور وہ یہ کہ پورا سر منوانا پڑتا, بیوی بھی نہیں پہچانتی یہ کون آ رہا. لیکن خیر, کیونکہ میرا اصل ٹاپک ہے پہلے شہر, جب تک کہ اس مرحلے سے فارغ نہیں ہوئی ادھر نہیں جائیں گے. لیکن شیطان کو کنکر مارنے کا مسئلہ بہت سارے اس کے اندر اہم پیغام ہے, وہ اپنی جگہ ایک دلچسپ تو نہیں لیکن ایک اہم مستحب یہ کہ سنت موقعہ ہے کہ شیطان کو مارنے کے کنکر کو مزدلفہ کے میدان سے اٹھایا جائے. اب یہ جو حج ہے یہ مکے کے اندر نہیں ہوتا, مکے میں بھی ہوتا, لیکن مکے سے ملے ہوئے تین میدان, عرفات, مزدلفہ اور منا. مزدلفہ ایک میدان جہاں فقط ایک رات حج میں گزاری جاتی ہے, بس یہ ایک رات کا میدان, سارا سال یہ ویران پڑا رہتا, صرف ایک رات میں یہ میدان آباد ہوتا ہے جو بقرعید کی رات ہوتی ہے, شب عید. میں تو کراچی کا رہنے والا ہوں, مثلا جب کراچی کی عورتیں تارک روڈ پہ شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں عید کے لیے, اور نامحرموں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چوڑیاں پہن رہی ہوتی ہے, یہ وہ رات ہے کہ جو حج میں مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے. یا نہ کوئی ٹینٹ ہوتا ہے, نہ کوئی انتظام ہوتا ہے, نہ ٹوائلٹ ہوتے, مستحب یہ ہے کہ کنکر وہاں سے اٹھائے جائے اور اس سے شیطان کو مارا جائے، بڑا وہ بھی بڑا اچھا منظر ہوتا۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں جا کے ہر آدمی اپنے سٹیٹس کو اور پیسے کو اور دولت کو بھول جاتا۔ ایسے بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا، ایک ہاتھ میں تھیلی ہے، دوسرے ہاتھ میں کنکر اٹھاتے پھر رہے ہیں، ہر کنکر لے کے آتے ہیں، مولانا یہ سائز مناسب ہے، اس سے کنکر صحیح رہے گا، زیادہ چھوٹا تو نہیں ہے، زیادہ بڑا تو نہیں ہے۔ بڑی عجیب یہ کیفیت ہوتی۔ لیکن ایک سوال صرف یہ کہ یہ والے میدان میں ایسی کیا خاص بات کہ اس کے کنکر کو استعمال کیا گیا شیطان کو مارنے میں؟ ون آف دا ریزن۔ اب شریعت کے بالکل صحیح صحیح جو مسئلہ علت و معلول کا تو نہیں، لیکن ایک بہت اہم وجہ یہ بتائیے کہ شیطان نے مکے والوں کو گمراہ کیسے کیا تھا؟ دیکھیے، مکہ وہ شہر ہے جو آباد ہی کیا خلیل خدا ابراہیم جیسے عظیم نبی نے، اور جو اس شہر کی آبادی میں پہلے دو نام ہیں، ان میں سے ایک اسماعیل ذبیح اللہ کا نام اور ایک ان کی عظیم ماں ہاجرہ کا نام۔ معصوم نبی ایک شہر کو آباد کر رہا اور اس شہر کے پہلے دو باشندے جو ہیں ان میں سے ایک معصوم ہے، دوسرا معصوم کی ماں۔ بس یہاں سے جو شہر چلا تو اس کی تو فاؤنڈیشن ہی رکھی گئی عصمت و طہارت پر، اس میں تو کبھی گمراہی نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ اتنا بڑا سینٹر بن گیا شرک اور گمراہی کا، تو خاص طور پر مکے والوں کی گمراہی کیا تھی؟ جو جملہ مشہور ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر لا کر 360 بت رکھ دیے گئے۔ دنیا میں اور بہت ساری قومیں گمراہ ہوئی لیکن خانہ کعبہ کو مرکز بنا دیا گیا۔ جو کفر از کعبہ برخیزت کجا مان مسلمانی، جو محاورہ، کعبہ جو مرکز ہے ہدایت کا، قرآن کہتا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، یہ پہلا گھر جو مکے میں بنا یہ کائنات کے لیے ہدایت ہے، جو کائنات کا حاضی ہے اسی کو پورے عرب کی گمراہی کا مرکز بنایا۔ اللہ کا گھر جہاں سے توحید کا پیغام چلا وہاں 360 بت رکھ دیے گئے۔ اب بہت ساری باتیں میں اس کو چھوڑتا ہوں، خلاصہ یہ کہ پھر یہ مجھ شکنی ہوئی۔ لیکن جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ 360 بت جو بنائے گئے تو جس مٹی سے یہ بت بنائے گئے وہ مزدلفہ کے میدان کی مٹی تھی، کیونکہ جو بت بنائے جا رہے تھے تو مکے کے اطراف میں تو پہاڑی علاقہ، پتھر، اسٹونز، بت بنانے کے لیے جس طرح کی مٹی چاہیے تھی وہ مزدلفہ کے میدان میں اویلیبل تھی اور کہیں نہ تھی۔ تو وہ 360 بت مزدلفہ کی مٹی سے بنا کر خانہ کعبہ میں لا کے اس طرح رکھے گئے کہ جو کائنات کی ہدایت کرنا چاہیے وہ اس وقت پورے عرب کو گمراہ کر رہا۔ ان میں سب سے بڑا حبل تھا، لیکن اسی کو الٹا کرے تو وہ پیغام آ جائے گا جو میری کل رات کی مجلس کے آخر میں آیا تھا اور آج کی مجلس کے شروع میں آیا تھا۔ وہ کیا؟ شیطان نے مزدلفہ کی مٹی کو استعمال کیا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اگر یہ مزدلفہ کا میدان نہ ہوتا تو خود مکے کی سرزمین میں مٹی ہی نہیں ہے، سٹونز ہے، پتھر ہے، پہاڑی علاقہ۔ مزدلفہ کی مٹی کو استعمال کیا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اسلام نے کہا قیامت تک اسی شیطان کو جس نے مزدلفہ کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اسی شیطان کو اگر کنکر مارنا ہے تو اسی مزدلفہ کی مٹی اور کنکر کے ذریعے سے اس کے اوپر سنگ باری کرو۔ جس کو اس نے اللہ کے خلاف استعمال کیا اسی کو پہلے اپنے کنٹرول میں لو مزدلفہ کے میدان کو، اور پھر اسی کو شیطان کے خلاف استعمال کرو۔ یہ سنت اللہ نے حج کے ذریعے سے قیامت تک رکھی۔ قیامت تک جب حاجی جائے گا تو اسے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس میدان کو شیطان گمراہی کے لیے استعمال کرتا تمہاری دو ذمہ داریاں، پہلے اس کو چھینو شیطان سے اور پھر اسی کو شیطان کے خلاف استعمال کرو۔ اب اگر آج کا شیطان ہماری عورت کو دین کے خلاف استعمال کر رہا تو ہمیں اپنی عورتوں کو اس سے بچا کر انہی عورتوں سے دین کے تحفظ کا کام لینا، اگر آج کا شیطان میڈیا کی طاقت کو ہمارے گھر اور بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کر رہا، اسی میڈیا کو چھینو اس سے اور پھر اس میڈیا کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کرو۔ اگر آج کا شیطان اسکول اور کالج جو سیکولر ایجوکیشن والے ان کے ذریعے سے ہماری نئی نسل کو گمراہ کر رہا, تو اس کو پہلے اس کے ہاتھ سے چھینو, اپنے اسکول اور کالج بناؤ اور اسی کے ذریعے سے وہ نسل تیار کرو جو قیامت تک شیطان کا مقابلہ کرے گی جس جس طرح سے. اب یہ جملہ جو ہے اس کی ایگزامپل اور مثالیں تو بے شمار بن جائیں گی, لیکن اپنے چاروں طرف نگاہ ڈالیے. مایوس ہونا تو چھوڑیے, مایوسی نہیں, الٹا شیطان سے اس کی وہ چیز چھیننا ہے جس سے وہ ہمیں گمراہ کر رہا, جو آج کا مزدلفہ ہے جس سے بت بنا بنا کے شیطان کعبے میں رکھ رہا ہے, آج کے مزدلفہ کو اس سے چھینو. اور اس کے بعد خالی چھینو نہیں, اسی شیطان کے خلاف اس کو استعمال کرو. ہماری عورت, ہمارا اپنا میڈیا, ہمارے اپنے نیوز پیپر, ہمارے اپنے اسکول اور کالج اور جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں, یہ تو میں نے بڑی بڑی مثالیں دی, اس کی چھوٹی مثالیں بھی, یہی فائن آرٹس جس کے ذریعے شیطان بہکاتا, جس کا آخری مرحلہ نیوڈ پکچرز اور پورنوگرافی ہے, اسی کے ذریعے سے آپ دین کی خدمت کر سکتے ہیں. یہی ہماری عورتوں کا فیشن, ہر نیا فیشن وہ آتا ہے جس میں عورت مزید نیکڈ ہو جاتی. اب اسی میں اگر ہماری کوئی ڈریس ڈیزائنر عورت یا مرد ایسا لباس بنا سکتا ہے کہ لباس کا لباس کہنا ہے, فیشن کا فیشن کہنا ہے, حجاب کے سارے تقاضے پورے ہو رہے, خالی آبا یا برقع یا چادر وہی تو حجاب نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں بڑی اور چھوٹی ساری مثالیں, دینے کی ضرورت نہیں ہے, مجمع اتنا سمجھدار. لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ ہم پہلے تو مسئلے کی اہمیت کو سمجھیں, مایوسی اپنے دل سے نکالیں, مولا کائنات کا خندق کا جملہ ذہن میں رکھیں, یزید کے بیٹے معاویہ کو دیکھیں کہ کس طرح سے ایسے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو گیا, میڈیکل کے ذریعے سے نہیں, کام کیا گیا, اس پہ ورک کیا گیا. اور پھر اگلے مرحلے میں جس کے ذریعے شیطان ہمیں بہکا رہا اسی کو اس پہ پلٹا دو. لیکن گھوم کے بعد پھر وہیں پہ آ گئے جو کل جا کے مکمل ہوگی, اس میں اہم ترین رول بہرحال ماں کا بنتا. آج اس موضوع پہ میں نے بات نہیں کی, میں یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں, بات کل ہوگی. اہم ترین رول ماں کا بنتا, باپ کا کام ہے اس کو سپورٹ کرنا, اور یہ رول کچھ اس انداز سے ہمارے سامنے آیا کیونکہ مکے کی تاریخ شروع ہوتی ہے جناب حاجرہ سے, اور حاجرہ اللہ کی اس عظیم کنیز کا نام ہے جس کے یہ دو جملے کتنے معرفت بھرے ہیں. ایک میں توحید پر اپنا اعتقاد, ایک میں رسالت پہ اپنا اعتقاد. رسالت والا جملہ آپ اکثر سنتے ہیں, جب شیطان نے آ کر نبی خدا کے دماغ کے حوالے سے بات کی, کنکر مار کے بھگایا, یہ نہیں کہا بھاگ گیا, یہ کہا میں نے پہچان لیا تو شیطان. رسالت کی کوالٹیز, رسالت کی صفات, رسالت کا کرائٹیریا حاجرہ کے نزدیک کتنا واضح تھا, اور اس سے پہلے توحید پر اعتقاد. جنگل اور ویرانے میں لے جا کے شوہر نے بٹھا دیا, اور جناب حاجرہ کا تعلق مصر سے, مصر میں دریا نیل کے دونوں جانب اتنی گرینری اور سبزہ اور پانی, اور وہاں سے لے جا کے انہیں ایک ایسے ڈیزرٹ میں بٹھایا گیا. ڈیزرٹ ہے, جنگل جنگل نہیں, صحرا, سبزہ بھی نہیں, پانی بھی نہیں, دور دور تک کوئی نہیں, مکہ چاروں طرف سے خالی. شوہر بٹھاتا ہے گود میں شیرخوار بچہ ہے, اور کہتا ہے خدا حافظ میں واپس جا رہا ہوں جہاں سے آیا ہوں. گھبرا گئی بھی, اکیلے تنہا مجھے یہاں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ کا حکم ہے خدا. بس یہ جو سنا حاجرہ نے اگلا جملہ کچھ نہیں کہا, اگر خدا کا حکم ہے تو بالکل میں اسی حالت میں رہنے کو تیار ہوں. ہماری عورت سے کہا جائے یہ بال چھپا لے حکم خدا ہے تو مذاق, اور وہاں جنگل میں لے جا کے ایک ایسی عورت کو بٹھایا جو بالکل ڈفرینٹ جغرافیہ سے آئی ہے, اگر سیم بھی ہو علاقہ تب بھی ناممکن ہے, کہا بالکل الگ ماحول, حکم خدا ہے, بیٹھ گئی. یہ تو توحید, حکم خدا پہ بھروسہ, وہ رسالت, اور پھر وہ قربانی کا جذبہ. جب شیطان نے کہا میری بات کو سنو، تمہارا جوان بیٹا مر رہا ہے، اکلوتا اور ایک ہی بیٹا، اور کون سا بیٹا ہے جس سے اتنی محبت تھی حاجرہ کو، کہ جب یہ پیاسا تھا تو یہ ماں دو پہاڑیوں کے بیچ میں 7 مرتبہ اس وقت دوڑی تھی، جب کوئی سایہ بھی نہیں تھا، فرش بھی ہموار نہیں تھا، کنکر ہے، پتھر ہے، جھاڑیاں ہیں، کیڑے، دوپہر کا وقت ہے، جلتا سورج ہے. آج جو لوگ حج عمرہ کر کے آتے ہیں بتائیں گے صحیح بہت مشکل، جبکہ بہترین فرش بنا دیا گیا، ایئر کنڈیشن لگا دیا گیا ہے، اوپر چھت ہے، صرف ڈسٹینس اتنا ہے کہ 7 مرتبہ چلیے تھک جاتے ہیں لوگ، اور کہاں خالی ڈسٹینس میں ساری پریشانیاں، بیٹے کی محبت میں جو ماں اتنی قربانی دے رہی، بیٹے سے محبت. لیکن جب یہ سنا کہ میرا شوہر ذبح کرنے لے جا رہا ہے، کہا لیکن کیوں لے جا رہا ہے؟ کہا وہ ابراہیم کا دماغ خراب ہو گیا، کہتے حکم خدا. کہا اگر حکم خدا ہے تو میں تیار ہوں، بیٹا میرا بیٹا مار دیا جائے. جس بیٹے کی پیاس سے اتنا گھبرائی تھی کہ زمزم کا پانی تو بعد میں جاری ہوا، صحیح پہلے بنی، حکم خدا ہے تو تیار ہو اس کی قربانی کے لیے، لیکن توحید پہ اتنا اعتقاد، رسالت پر اتنا اعتقاد، فروع دین میں یہ کہ قربانی کے لیے تیار، خالی عقیدہ نہیں، عقیدے کے ساتھ عمل ہے، خالی عمل نہیں، عمل کے ساتھ عقیدہ. لیکن پھر بھی ماں تو ماں ہے نا، جب بیٹا پلٹ کے آیا اور دیکھا کہ گلے کی کھال تھوڑی سی کٹی ہوئی، گھبرا کے کہا بیٹا یہ کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں نے خود تیار کر کے بھیجا تھا. کہا مادر گرامی یہی وہ جگہ ہے جہاں بابا نے چھری رکھ کے ذرا سا دبایا تھا، چیخ ماری، جس سے اسلام نہیں روکتا ہے، دین فطرت. ہائے میرے بیٹے، اگر یہ چھری چل جاتی اور تو مارا جاتا تو تیری ماں کیسے زندہ رہتی؟ غش کھا کے گری، کہا جاتا اسی بیماری میں انتقال ہو گیا. یعنی حکم خدا سے قربانی دینے کو تیار، لیکن ماں کا دل پھر ماں کا دل، اکلوتا بیٹا. یہ تصور جب آیا خاص طور پہ، ذرا سی کٹی ہوئی کھال دیکھ کر تو برداشت نہ کر سکے. اور ہمارا سلام ہو کربلا کی رباب پر، اور ہمارا سلام ہو اکبر کی ماں ام لیلہ پر، اور ہمارا سلام ہو بیوہ حسن مصطبیٰ ام فروہ پر. ہمارے علماء اکثر ایک جملہ کہتے ہیں، وتھ ڈیو ریسپیکٹ، زینب کبرا نے جو جہاد کیا اس کی عظمت میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں حیرت و تعجب نہیں، علی کی بیٹی ہیں، فاطمہ کا شیر غذا کے طور پہ استعمال ہوا ہے، جس گھر میں وہ پروان چڑھی ہے وہ عصمت و طہارت کا گھر تھا. صحیح معنوں میں تو علی اور فاطمہ کی لاج ان کی بہوؤں نے رکھی، جو غیر خاندان سے آئیں، جن میں سے کوئی بھی سیدانی نہیں، جن میں سے کسی کی غذا معصومہ کونین کا شیر نہیں بنا، جن میں سے کسی کی بچپنے میں تربیت علی جیسے کسی کے گھر میں نہیں ہوئی، امتی گھرانے سے آنے والی، امتی گھرانے میں تربیت پانے والی، غیر معصومہ ماں کا دودھ پی کے پروان چڑھنے والی، لیکن ایسا کردار کربلا میں. یہ عظمت زینب ہم کو معلوم ہے، ورنہ ان بیویوں کی سیرت اور زینب کے کردار میں فرق بھی نظر نہیں آ رہا، اور اس میں بھی خاص طور پر ام فروہ. اے جناب حاجرہ، میں آپ کی عظمت نہ کمی کرنا چاہتا ہوں، نہ آپ کی توہین کرنا چاہتا ہوں، نہ آپ کی شان میں جسارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن خالی یہ تصور کہ ارے اگر میرا اسماعیل مارا جاتا ہو، اور آ کے دیکھیے ام فروہ کو. جب ایک سوال یہ ہے کہ عام طور پر جب جناب حاجرہ کا تذکرہ ہوتا تو جناب لیلہ سے کمپیئر کیا جاتا، لیکن نہیں، جناب ام فروہ کا معاملہ ایک اعتبار سے جناب لیلہ سے بھی زیادہ عظیم. وہ ہیومن نیچر اگر آپ جانتے ہو، جناب ام فرما جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، لیلا اور رباب کربلا تک شوہردار تھی۔ عجب کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے اور شوہر کی نشانی ایک چھوٹا سا بچہ ہو، تو اب اس کی زندگی میں جتنی محرومیاں ہیں، جو کمی رہ گئی ہے، جو خوشیاں وہ نہ دیکھ سکی جوانی میں بیوہ ہونے کی وجہ سے، ساری تمناؤں کا مرکز یہ بیٹا بن جاتا اور ایک ہی تصور اس بیوہ ماں کے ذہن میں ہوتا، میرا یہ بیٹا جلدی سے جوان ہو، شادی کے قابل ہو، اسے دولہا بناؤں، اس کی دلہن گھر میں آئے اور اس کی شادی شدہ زندگی کو دیکھ کر میں اپنی جوانی کی ساری تکلیفیں اور مصیبتیں بھول جاؤں۔ وہ قاسم جو دولہا نہ بن سکا اور جس یاد میں آج ہم مہندی اٹھاتے ہیں، اے کربلا کے شہیدوں، کربلا میں، اے میرے آقا حسین، کربلا میں کوئی آپ کا جنازہ اٹھانے والا نہ تھا تو عاشور کے دن آپ کے چاہنے والے یہ تابوت کی شبیہ بناتے ہیں۔ اور اے ام فروا، تیرا قاسم دولہا نہ بن سکا اور وہ شادی کی تقریبات نہ ہو سکی، اس کی شبیہ میں ہم یہ مہندی اٹھاتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچی، لیلا اور رباب کربلا کے میدان تک ظاہری اعتبار سے عورتوں پہ جو مصیبتیں آتی ہیں ان سے محفوظ تھی، اولاد بھی ہے، شوہر بھی، فروا کے تو 13 سال اس بیوگی کی عالم میں گزرے۔ اب قاسم کو دیکھتی ہے اور جیتی ہے، قاسم کو دیکھتی ہے اور زندہ رہتی ہے، اور جب قاسم 12-13 سال کے ہو گئے تو پرانے ماحول کے اعتبار سے اب شادی کی عمر قریب آ رہی، اب تصورات اور بڑھ گئے ہوں گے۔ اب جب قاسم کو دیکھتی ہوں گی تو ذہن میں ایک آنکھوں سے قاسم نظر آتا ہوگا اور ایک ذہن میں تصویر بنتی ہوگی جس میں خالی قاسم نہ ہوتا ہوگا، دولہا بنا ہوا قاسم نظر آتا ہوگا۔ اور درمیان میں کربلا کا واقعہ پیش آ گیا، جس بیوہ کی ساری زندگی کی تمناؤں کا مرکز اس کا جوان بیٹا، اور اب کربلا میں اس کی کیا حالت ہے؟ شب عاشور آ گئی، حسین نے پہلے تو اپنے اصحاب کا امتحان لیا اور پھر آدھی رات کے قریب سیدانیوں اور بیویوں کے خیمے کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد پھر میرا آقا مصلی بچھا کے مصروف عبادت ہو گیا۔ شب عاشور عبادت کے لیے لی گئی تھی نا، اب میرا آقا عبادت کر رہا، اور ایک مرتبہ عبادت کے دوران حسین کو ایسا لگا جیسے کوئی میرے پہلو میں آ کے بیٹھا۔ میرے آقا نے جلدی سے مڑ کے اور آنکھیں کھول کے دیکھا، کیا دیکھا؟ میرا 13 برس کا بھتیجا قاسم میرے برابر بیٹھا۔ ایک مرتبہ حسین گھبرا کے کہتے، قاسم بیٹا، یہ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے، اس وقت یہاں آ کے کیوں بیٹھا ہے؟ جا اپنی ماں کے پاس، ماں کے خیمے میں بیٹھ۔ کہا، چچا، میری ماں ہی نے تو مجھے اس وقت آپ کے پاس بھیجوایا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ماں مجھ سے پوچھ رہی تھی، بیٹا میں سیدانی نہیں ہوں، کل جو جہاد ہو رہا ہے کیا تو اس میں اپنی زندگی اور جان قربان کرے گا؟ تو چچا میں اس لیے آیا ہوں کہ اتنا بتا دیجئے کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ ہائے وہ ام فروا جس کی ساری زندگی کی تمنا ہے میرا قاسم دولہا بنے، اور آج کہتی ہے، بیٹا کیا کل تیری ماں تیرا لاشا دیکھ سکے گی؟ کیا کل تو اپنی جان قربان کرے گا؟ مجھے جواب دیجئے گا تاکہ میں اماں کو جا کے جواب دوں۔ حسین جواب نہیں دے رہے، بس قاسم کو سینے سے لپٹا لیا، بار بار قاسم کا جسم سونگ رہے، قاسم بیٹا تجھ میں سے مجھے اپنے بھائی حسن مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی، ارے کاش میرا بھیا آج کربلا کے میدان میں ہوتا تو دیکھتا کہ اس کا حسین اس وقت کس امتحان سے گزر رہا۔ مگر قاسم کا اصرار ہے، چچا میرے سوال کا جواب دیجئے۔ حسین نے کہا، یا بنیا کئی بھائی نقل موت، یہ جو بار بار مرنے کی بات کر رہا ہے تو یہ تو بتا کہ موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ کہا، چچا اعلی من الاصل، شہد سے زیادہ خوشگوار ہے، لیکن یہ بتائیے کہ کیا مجھے ملے گی یہ موت کہ نہیں ملے گی؟ حسین نے آخر میں جب قاسم کا اصرار حد سے زیادہ بڑا، ایک بار کہا، قاسم تو اپنا نام پوچھ رہا ہے؟ ارے کل کے شہیدوں میں تو تیرے ننھے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ بس ایک بار، یہ مقتل کا جملہ ایک بار 13 برس کا ہاشمی شہزادہ جوش میں آ کے کھڑا ہوا، انگڑائی لی، بندے قبا ٹوٹنے لگے، چچا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں میں آئے گی، اصغر کے گہوارے کے قریب پہنچے گی۔ ارے حسین کس طرح بتائیں قاسم، اصغر گہوارے میں شہید نہیں ہوگا، تیرا چچا اپنے ہاتھوں میں ششمائے کو لے کے جائے گا اور اصغر اپنے باپ کی گود میں تڑپ کی جان دے گا۔ ایک بار قاسم واپس آئے اور عاشور کا دن آیا، ہمارا سلام ہو یہ فخر آجرہ ام فروا پر۔ عاشور کا دن آیا، جب بھی کوئی لاشا آتا ہے فروا پوچھتی ہے قاسم تو اب تک زندہ ہے، اب تک نہیں گیا مختل؟ جب بھی کوئی لاشا آتا ہے، حتیٰ یہ کہ ارباب منبر سے سنا جب اول محمد کے لاشے آ گئے، زینب کے لال اپنی جان دے چکے، یہ لاشیں خیمے میں رکھے گئے، اب جو قاسم آئے تو ماں نے دیکھا تو ناراضگی میں منہ پھیر لیا۔ قاسم گھبرا کے کہتے اما مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ کہا میری شہزادی کے لال مارے گئے، اونو محمد کے بیٹے آ گئے، ارے میں کتنی شرمندہ ہوں اپنی شہزادی زینب کبرا کے سامنے، اب تک میرا قاسم زندہ ہے اور ان کا اون مارا گیا۔ بس ایک بار قاسم نے ہاتھ جوڑے کہا اما جب بھی کوئی شہید جاتا ہے سب سے پہلے میں تڑپ کے چچا کے پاس جاتا ہوں، چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، اور میرا چچا روک دیتا ہے، قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، ارے تجھے کیسے مقتل میں جانے دوں، ذرا مجھے چچا سے اجازت دلوا دیجئے، پھر دیکھیے گا آپ کا بیٹا کیسے آپ کو سرخرو کرتا ہے۔ چچا راضی نہیں ہے۔ ایک بار ام فروا کو یاد آ گیا، کیا یاد آ گیا؟ 28 سفر کی وہ رات یاد آ گئی۔ ایک بار دنیا سے جاتے جاتے میرے آقا حسن مصطفیٰ نے بلایا تھا، ایک تعویذ مجھے دیا تھا، کہا تھا جب میرا قاسم بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہو یہ تعویذ کھول کے دیکھ لینا۔ ارے تعویذ باندھا جاتا ہے جان بچانے کے لیے، لیکن آج قاسم کے بازو سے تعویذ کھولا گیا، حسن مصطفیٰ کی وصیت لکھی ہے، قاسم کل کربلا میں جب میرا بھائی حسین نرغہ آدم میں گھر جائے تو اپنی جان قربان کرنا۔ بس فروا کہتی ہے بیٹا یہ تعویذ لے کے آقا کے پاس جاؤ۔ ادھر حسین نے حسن مصطفیٰ کی وصیت پڑھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، قاسم اب میں تجھے نہیں روکتا، جا مقتل کی جانب چل، میں نے اپنے ایک استاد سے سنا ہے۔ قاسم چلنے لگے، ام فروا خیمے میں آئے اور شہزادی کونین کی وارث زینب کبرا سے کہا، شہزادی بس میری ایک تمنا ہے، بڑی تمنا تھی، میرا قاسم دولہا بنے، میرا قاسم دولہا بنے، دولہا تو نہ بن سکا، ایک تمنا ہے۔ یہ کہہ کے سامان کا صندوق کھولا، ایک امامہ نکالا اور کہا یہ آپ کے بھائی حسن مصطفیٰ کا امامہ ہے، آقا حسین سے کہیے میرے لال کو یہ امامہ پہنا کے مقتل میں بھیجے، حسن کا بیٹا ہے، حسن کی تصویر بن کے جائے۔ داروں آپ کو اور مجلسوں میں جانا ہے، میں بیان مختصر کرتا ہوں، قاسم گھوڑے پہ سوار، اتنا کم سن کے خود سے سوار نہ ہو سکا، اب بانس میں گود میں لے کے سوار کرایا، لیکن کیا جہاد کیا، کیا جہاد کیا، حیدر کرار کا پوتا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، حسن کا بیٹا ہے، ایک شامی پہلوان کے 9 جوان بیٹے ایک ایک کر کے قاسم کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے، آخر میں ساری فوج نے حملہ کیا اور یہ قاسم گھوڑے سے گرا، آواز دی چچا ذرا میری مدد کو آئیے، آقا حسین کوئی شہید ایسا نہیں ہے جس کی صدا استغاثہ پر، آقا اس تیزی سے چلے ہو، اس تیزی سے چلے کہ فوج یزید بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ ایک بار حسین تلوار لے کے آئے، بھائی ادھر کے سپاہی ادھر دوڑے، ادھر کے سپاہی ادھر دوڑے، لیکن عزادارو زمین کربلا پہ 13 برس کے گلبدن کا جسم ابھی موجود ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر جا رہے، ادھر کے گھوڑے ادھر آ رہے، اور شہزادہ قاسم کی کیا حالت ہوئی؟ میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف آ گئی اور بائیں پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئی۔ ارے حسین قاسم کے سرانے پہنچے، بیٹا تیرے چچا کے بڑا شاخ ہے، تو نے پکارا اور میں وقت پہ نہ آیا۔ ادھر قاسم نے آنکھیں کھولی، چچا کو دیکھا اور بے اختیار کہا ہائے میرا بابا آ گیا، ارے میرا بابا آ گیا۔ ارے 13 برس کا قاسم کیا آپ چچا اور باپ کو نہیں پہچان سکتا؟ نہیں میرا دل کہتا ہے کہ خالی یہ بات نہیں ہے، ادھر گھوڑے سے قاسم گرے، ادھر خیمے سے حسین چلے، اور جنت البقیع سے حسن مصطفیٰ چلے۔ اے میرے لال گھبرانا نہیں، تیرا باپ تجھے لینے آ رہا ہے۔ ادھر حسین سر آنے آئے، ادھر حسن مصطفیٰ سر آنے آئے۔ مرحوم زیدی صاحب قبلہ جملہ پڑھا کرتے تھے، قاسم کا لاشا ادھر کی پسلیاں ادھر چلی گئی، ادھر کی پسلیاں ادھر آ گئی، 13 برس کا گل بدان قاسم کا لاشا ہاتھوں سے اٹھائے جانے کے قابل نہ تھا۔ آقا نے ابا زمین کربلا پہ بچھائی، قاسم کا جسم جمع کیا، ایک قسم کی گٹھری بنی، قاسم کی ٹانگیں زمین کربلا پہ لکیر بناتی چل رہی۔ حسین خیمے کے قریب آئے، ادھر ہر شہید کا لاشا خیمے میں آتا ہے، بیویاں ماتم کرتی ہے، یہاں قاسم کا لاشا نہیں آیا، نہیں آیا۔ زینب گھبرا کے باہر آئی، دیکھا در خیمہ پر حسین کھڑے ہیں۔ بھیا میرے قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ ہم صف عزا بچھا کے ماتم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بار حسین نے کہا، آہستہ بولو زینب، اس آبا میں قاسم کا بدن ہے، اور آہستہ بولنا، کہیں فرما سن نہ لے، ماں اپنے بیٹے کی حالت دیکھ نہیں سکتی۔ اور کہاں فرما بھی زینب کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ کا آقا، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ ذرا مجھے دکھائیے تو میرا قاسم کس حال میں ہے۔ حسین نے ابا کھولی، ہائے ماں کے سامنے 13 برس کا گل بدن دولہا بنا تو نظر نہیں آ رہا، بدن کے ٹکڑے نظر آ رہے۔ بس ایک بار آواسی، اے شہزادی زینب، اے ام کلثوم، اے لیلا، اے رباب، مجھے آ کے مبارکباد دو، میری قربانی سب سے زیادہ کامیاب ہوئی، شکرن للہ، میں قیامت میں شہزادی کے سامنے سرخرو ہوئی۔ عزادارو قاسم کی مہندی آ رہی ہے، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئیے، ام فروا کو ان کے لال کا برسا دیجئے، ہائے قاسم، ہائے فروا۔